دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود کعبہ کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود برس کرم کی برآں پھولے نعم کے چماں برس کرم کی برآں نعم کے چماں ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود ایسی چلا دو ہوا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کام لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود شفیع روز جزا تم پہ کروڑوں درود دافیع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله. پچھلے درسوں میں ہم نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے کچھ حالات زندگی اور حدیث پاک کی اقسام اور حدیث پاک کی تدوین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی. تو آج انشاءاللہ تعالی صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث بیان کرنے سے پہلے بخاری شریف کے متعلق چند ایک ابتدائی باتیں کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حدیث پاک کا پہلا درس ہوگا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی تصانیف جن کی تعداد 20 کے قریب ہے جو کتابوں سے معلوم ہوتی ہے اور بعض نے 20 سے زیادہ بھی تحریر کی ہیں, ان سب میں جو عظمت شہرت اور مقبولیت صحیح بخاری شریف کے حصہ میں آئی وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہ ہوئی. بلکہ حق تو یہ ہے کہ تمام امہات کتب حدیث میں جو مقام صحیح بخاری شریف کو حاصل ہوا وہ کسی اور کتاب کو نہ ہو سکا. نیز علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری شریف سے زیادہ کوئی صحیح کتاب روئے زمین پر موجود نہیں. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے موطئ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو صحیح ترین کتاب قرار دیا تھا, لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب صحیح بخاری ابھی تصنیف نہیں ہوئی تھی. اور واقعہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کے منظر وجود میں آنے کے بعد متقدمین کی تمام کتابیں پس منظر میں چلی گئیں. عہد صحابہ تابعین کے ادوار میں تدوین حدیث کا اتنا اہتمام نہیں تھا, جس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو اپنے حفظ پر بڑا ہی قوی اعتماد تھا کہ وہ ساری احادیث جو تھی ان کو زبانی یاد رکھا کرتے تھے اور انہی سے اپنے سینہ سے ہی آگے روایت کیا کرتے تھے. تو اس طرح صدری روایات عام ہوتی تھیں, سینہ بسینہ یہ روایات چلا کرتی تھیں. البتہ تبع تابعین کا جو دور تھا اس میں تدوین حدیث کا باقاعدہ رواج ہو چکا تھا اور متعدد جلیل القدر محدثین نے مجموعہ احادیث ترتیب دے رکھے تھے. ان کی کتابوں میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب الآثار, امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی موطأ, حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الجامع, اور مصنف ابن ابی شیبہ, مصنف عبد الرزاق اور مسند امام احمد کی بہت شہرت تھی. لیکن اس وقت تک حدیث کے موضوع پر جس قدر کتابیں معرض وجود میں آئی تھیں ان میں سے کسی کتاب میں بھی صرف احادیث صحیحہ لانے کا التزام نہیں کیا گیا تھا, بلکہ ان میں ہر قسم کی احادیث کی روایات جو تھی ان کو جمع کر دیا جاتا تھا. اس وقت اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک ایسا مجموعہ احادیث ترتیب دیا جائے جس میں صرف احادیث صحیحہ کو جمع کیا جائے, اور اسی ضرورت کے پیش نظر امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی مشہور محدث اسحاق بن راہویہ نے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ کاش تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کو صحیح اسناد کے ساتھ جمع کر لو تاکہ صحیح کا ایک مجموعہ تیار ہو جائے. اس کے زمانہ میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر پنکھا جھل کر مکھیاں اڑا رہے ہیں, اور اس خواب کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی طرف منسوخ گھٹی باتوں کو دور کریں گے. اور اس تعبیر کے بعد امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح احادیث جمع کرنے کا پختہ عزم کیا. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے احادیث کو جمع کرنے کا. ویسے اس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسائل بھی بیان فرمائے ہیں, مسائل کا استنباط بھی فرمایا ہے, ابواب بھی قائم فرمائے ہیں, قرآن کریم کی آیات بھی اس میں لائے ہیں, اور اس کے بعد اس کی تائید میں احادیث مبارکہ بھی امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ لائے ہیں. تو بنیادی سبب اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فقہی طور پر کیونکہ شافعی المسلک تھے, تو اس لیے مسائل پر استدلال کرنے کے لیے بھی وہ احادیث مبارکہ بیچ میں لائے ہیں. بہرحال اس تفصیل سے یہ ظاہر ہو گیا کہ صحیح بخاری شریف کی تالیف سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود احادیث جمع کرنے کے ساتھ ساتھ مسائل فقہیہ میں اپنے اختیار کردہ مسلک پر استدلال اور ان احادیث سے مسائل کا استنباط کرنا بھی تھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وسننہ و ایامہ یہ رکھا, لیکن عوام و خاص میں یہ کتاب صحیح بخاری شریف کے نام سے مشہور ہو گئی, اور محدثین کی اصطلاح میں جامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں 8 مخصوص عنوانات کے تحت احادیث ذکر کی جائیں, جن کا کل ذکر ہو چکا. اور الصحیح کا مطلب ہے کہ اس مجموعہ کی تمام احادیث صحیح ہوں, اور المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ یہ ہے اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال, افعال, احوال, صفات اور آپ کی سیرت طیبہ کے متعلق احادیث لائی جائیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا 600,000 احادیث میں سے انتخاب کیا ہے, یعنی 600,000 احادیث مبارکہ میں سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں 7,000 احادیث کے لگ بھگ, اور اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو 4,000 کے تقریباً 4,000 کے قریب احادیث مبارکہ جو ہیں وہ یہاں نقل فرمائی ہیں. حدیث شریف کو کتاب میں ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ غسل فرماتے, اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے, پھر اس حدیث کی صحت کے بارے میں استخارہ کرتے, اس کے بعد اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج فرماتے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو 16 سال کی مدت میں مکمل کیا, اور میں نے اس کتاب میں صرف صحیح احادیث شامل کی ہیں, اور جن صحیح احادیث کو میں نے طوالت کی وجہ سے چھوڑ دیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی بہت زیادہ جو لمبی احادیث تھیں ان کو یہاں ذکر نہیں کیا, ورنہ بہت بڑی کتاب بن جاتی. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب مبارکہ میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کیا, 2 رکعت نفل بھی پڑھے, اور اس کے بعد استخارہ بھی کیا. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر اہتمام کے ساتھ, کس قدر ادب کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھتے تھے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ادب کرنا حدیث مصطفیٰ بیان کرنے سے پہلے یہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اپنا ایک انداز تھا, اور اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا, ورنہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی طرف سے یہ ادب کا اہتمام فرمایا ہے. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارکہ وسلم آپ تو اپنا ہر کلام فرمانے سے پہلے نہ غسل فرماتے تھے اور نہ ہی 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے. تو جیسی تعریف بدعت کی عام طور پر لوگ کرتے ہیں, اور بالخصوص غیر مقلدین جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بس دیکھیں یہ تو بدعت ہے, یہ جو کام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ بدعت ہے. تو اب ان سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ پر کیا فتویٰ لگایا جائے گا کہ آیا آپ نے یہ بدعت اختیار کی کہ اتنی احادیث جمع کرنے میں ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا, اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا فرمائے, اس کے بعد پھر استخارہ کیا, پھر حدیث لکھی. تو پتہ چلا کہ یہ ادب کا تقاضا تھا جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے عشق و محبت نے اور ان کے اندر کی جو طرف تھی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان کی جو الفت تھی اس نے اس بات پر آپ کو مجبور کیا کہ اتنے اہتمام کے ساتھ احادیث مبارکہ کو نقل کیا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کا مسودہ جو ہے وہ مکہ شریف، بصرہ اور بخارا میں تیار کیا اور پھر مسجد حرام شریف میں بیٹھ کر اس کی تصحیح کی اور مدینہ منورہ میں روضہ شریفہ کے پہلو میں بیٹھ کر اس کے عنوانات قائم فرمائے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد محمد بن ابی حاتم وراق رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو وہ تمام احادیث یاد ہیں جو آپ نے اپنی صحیح میں وارد کی ہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس کتاب کی کوئی حدیث مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو 3 مرتبہ لکھا ہے. اور اس کی مقبولیت آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدول کریم کا کیسا کرم ہے اس کتاب پر. یہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحیح کو بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی. قرآن کریم کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے اور صحیح بخاری پر بہت زیادہ کام بھی کیا گیا. اس کی بے شمار شروع لکھی گئی ہیں اس کی تعلیقات، مطابعات، شواہد اور اسماء الرجال کی تحقیق پر الگ الگ کتابیں لکھی گئیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانہ مبارکہ سے لے کے آج تک تمام دینی مدارس میں انتہائی اہتمام کے ساتھ درس بخاری ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقبول تھے اسی طرح ان کی کتاب بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی وسلم میں شرف قبولیت رکھتی ہے. ابو زید مروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیت الحرام میں رکن اور مقام کے درمیان سویا ہوا تھا تو میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا، یعنی مقام ابراہیم کے قریب آرام فرما تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہوئی خواب میں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو زید، شافعی کی کتابیں کب تک پڑھتے رہو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا، محمد بن اسماعیل کی جامع. تو حضرات محترم اندازہ فرمائیے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم میں کس قدر محبوب اور مقبول کتاب ہے. اور امام عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 8 ساتھیوں کے ساتھ صحیح بخاری پڑھی ہے جن میں سے ایک حنفی تھے. یہ امام عبد الوہاب شاہرانی رحمۃ اللہ تعالی اپنے وقت کے غوث تھے، بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو اور یہ صاحب کشف تھے، حضوری بزرگ تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے بخاری شریف کا درس لیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی مرقات المفاتیح میں یہ لکھا ہے کہ جو بڑے بڑے عارف لوگ ہیں اور رفاع حقانی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مشکل میں صحیح بخاری شریف کو پڑھا جائے تو وہ مشکل حل ہو جاتی ہے، اور جس کشتی میں صحیح بخاری شریف ہو وہ غرق نہیں ہوتی. اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ خشک سالی میں قحط جب پڑ جائے تو اس وقت صحیح بخاری شریف کی قرات کی جائے تو اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے. محترم حضرات، یہ چند ایک ابتدائی باتیں بخاری شریف کے حوالے سے عرض کر دی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو مقبولیت عامہ عطا فرمایا، مقبولیت عامہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی ہے، اور عوام و خاص میں بخاری شریف جو ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائی اس جگہ پر بخاری شریف کا درس جو ہے وہ شروع ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی بارگاہ مقدسہ میں یہ دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کو ہمیشہ قائم رکھے، اپنی زندگیوں میں ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا درس کرتے رہیں، سنتے رہیں اور اس پر عمل بھی کرتے رہیں. تو حضرات محترم، بخاری شریف کی ابتدا کتاب الوحی سے ہوتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدا جو باب الوحی کتاب الوحی سے فرمائی ہے اس سے ان کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی نازل فرمانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، لہذا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل کرنا کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی وحی فرماتا رہا ہے۔ تو بات کی ابتدا ہوتی ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وقول اللہ جل ذکره انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده، سورۃ النساء آیت نمبر 163۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ابتداء وحی کی کیفیت، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اے رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی تھی علیہ الصلاۃ والسلام۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد جو پہلا لفظ لکھا وہ باب ہے، اور عموماً حدیث اور فقہ کی کتابوں میں تین عنوانات لکھے جاتے ہیں، کتاب، باب اور فصل۔ کتاب مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو ایک بڑی جنس کے مترادف ہو، جس کے تحت کئی قسمیں ہوں، آگے کئی صنفیں ہوں، جیسے کتاب و طہارت، اس میں وضو، غسل اور تیمم کے باب ذکر کیے جاتے ہیں، اور باب مسائل کے اس مجموعہ کو کہتے ہیں جو قسم یعنی نو کی منزلہ ہو اور اس کے تحت کئی صنفیں ذکر کی جاتی ہیں، کئی اشخاص ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے وضو کے باب میں فرائض، سنن اور مستحبات وضو وغیرہ کی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں، اور اسی طرح فصل جو ہے یہ بمنزلہ ایک صنف کی ہوتی ہے، اس کے تحت کئی اشخاص درج ہوتے ہیں، جیسے فرائض وضو کی فصل میں مذکور ہوتا ہے کہ وضو کے چار فرض ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب کا ذکر نہیں کیا، لیکن یہاں مراد باب سے کتاب ہی ہے۔ اب ہم وحی کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی بیان کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب مبارکہ میں دوسرا جو لفظ ذکر فرمایا وہ ہے وحی، اور علامہ سید محمد مرتضی زبیدی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وحی کا لغوی معنی اس طرح بیان کیا ہے کہ اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا پیغام پہنچانا، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم اپنے غیر کی طرف پہنچاؤ، یہ اس لفظ کا اصل معنی ہے، اور پھر یہ الہام کے معنی میں منحصر ہو گیا، یعنی وحی سے مراد یہ لیا جانے لگا جو محققین نے، کوئی بات دل میں ڈال دینی یا کسی طریقے سے پہنچا دینی۔ وحی کا شرعی معنی علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں وحی ان کلمات الہیہ کو کہتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء کی طرف القاء فرماتا ہے، یعنی ان کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ القاء یا تو اس فرشتے کے واسطے سے ہوتا ہے جو دکھائی دے اور اس کا کلام سنائی دے، جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کا کسی خاص صورت میں اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچانا، یا بغیر مشاہدہ کے اللہ تعالیٰ کا کلام سنائی دے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، یا نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ یہ امام راغب اصفہانی کی کتاب المفردات، اس کی دوسری جلد صفحہ 668 پر یہ تفسیر درج ہے وحی کے شرعی معنی کی۔ اور علامہ بدر الدین محمود بن احمد عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شارح بخاری شریف آپ فرماتے ہیں ہوا کلام اللہ تعالی المنزل علی نبی من انبیائہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے کسی نبی پر نازل کیا گیا ہو، اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور نزول وحی کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو بھی علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا کہ نمبر ایک، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام قدیم کو سننا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، اور ہمارے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام پاک کو سننا، جیسا کہ حدیث صحیحہ میں ہے۔ نمبر دو، فرشتے کے واسطہ سے وحی کا نازل ہونا۔ نمبر تین، دل میں کسی معنی کا القاء کر دیا جانا، بٹھا دیا جانا کسی بات کا۔ نمبر چار، گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا نازل ہونا، یعنی جیسے محسوس ہو
ایسی آواز کی صورت میں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی غیر معروف آدمی کی شکل میں آ کر بات کریں، جیسا کہ ایک عربی کی شکل میں تشریف لائے. نمبر 6، حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے، جیسا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام اپنے 600 پروں کے ساتھ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر ہوئے، جن سے یاقوت اور موتی جھڑ رہے تھے. نمبر 7، حضرت جبریل امین علیہ السلام کسی معروف آدمی کی شکل میں آئے، جیسا کہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لاتے. نمبر 8، اللہ تعالیٰ براہ راست بیداری میں آپ سے ہم کلام ہو، جیسے شب معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا. نمبر 9، اللہ تعالیٰ آپ سے نیند میں ہم کلام ہو، جیسے جامع ترمذی میں حدیث مرفوع ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت حسین صورت میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ملائکہ اعلیٰ کے فرشتے اس بات میں بحث کر رہے ہیں. نمبر 10، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام کے خواب اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. نمبر 11، وحی اسرافیل، جیسا کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 سال تک بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں حاضر رہے. تو اس عنوان کے تحت درج ذیل آیا مبارکہ جو پہلے پڑھی ہم نے، اس کی تفسیر تھوڑی سی ملاحظہ فرمائیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ آیا مبارکہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، یہ لکھی ہے. اور امام بخاری کا اس کتاب میں یہ طریقہ ہے کہ باب کا عنوان ذکر کرنے کے بعد اس عنوان کی مناسبت سے قرآن مجید کی کوئی آیا مبارکہ ذکر کرتے ہیں، یا پھر کوئی حدیث ذکر کرتے ہیں، یا کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کسی تابعی، یا کسی امام کا قول ذکر کرتے ہیں. اور یہاں باب کے عنوان میں چونکہ وحی کا لفظ تھا، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیا مبارکہ کو ذکر کیا جس میں وحی کا ذکر ہے. ویسے اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات میں ذکر پاک ہے، لیکن انہوں نے حسب حال ایک آیت کو درج کیا. اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اسی طرح یک بارگی کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی. اللہ تعالی نے اس کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نوح علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کو ہی جانتے ہو، حالانکہ ان پر بھی آسمان سے یکبارگی کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی. تو یقیناً رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر الزام کو رفع فرمانے کے لیے یہ آیا مبارکہ نازل کی کہ خبردار، میرے محبوب علیہ السلام کی ذات پاک پر کوئی الزام مت لگانا کہ میرے محبوب علیہ السلام پر یکبارگی وحی کیوں نازل نہ کی گئی. باقی جن انبیاء کرام علیہ السلام کو تم جانتے ہو، ان انبیاء کا یہاں اللہ پاک نے ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ان پر بھی تو ایک مرتبہ یک بار کی وحی نازل نہیں کی گئی. تو کیا ایک ہی مرتبہ ساری کتاب وحی نازل نہ ہونے سے تم ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو؟ تو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا جب تم انکار نہیں کرتے، تو میرے محبوب علیہ السلام کی نبوت کے تم کیوں منکر ہو؟ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر میں اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تھا، یا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے احکام شرعیہ بیان کیے، یا اس لیے آپ کا ذکر پہلے کیا گیا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت اسلام روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے تھی. تو حدیث پاک انما الاعمال بالنیات کا متن ابتدان یہ حدیث، پہلی جو حدیث ذکر کی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے. اب اس کی سند ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد حدیث پاک کے الفاظ اور انشاءاللہ تعالی ان کی تھوڑی تشریح ہوگی. اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یوں حدیث کی سند ذکر کی، قال حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہمیں حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی, انہوں نے کہا کہ مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا, وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کے ساتھ تھا صحیح مسلم میں, سنن ابو داود شریف میں, سنن ترمذی میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں اور مسند الحمیدی میں اور الموطأ امام مالک میں, مسند الطیالسی میں, صحیح ابن خزیمہ میں, صحیح ابن حبان میں, حلیۃ الاولیاء میں, سنن بہیکی میں, کتاب المعرفت میں, تاریخ بغداد میں, شرح السنہ میں, مسند امام احمد میں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث پاک درج کی گئی ہے, کیونکہ اس میں نیت کا ذکر ہے اور عام محدثین, فقہا اور بزرگان دین جو بھی کتاب شروع فرماتے ہیں تو اپنی نیت کا واضح اظہار کرتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے کا ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی رضا طلب کرنا ہے, نہ کہ اس سے کوئی اور مقصد. تو اسی لیے اکثر کتب میں ابتدان یہی حدیث ذکر کر دی جاتی ہے اور اس کے جو رجال ہیں یعنی جو راوی ہیں اس میں حمیدی, یہ ابو بکر بن عبداللہ بن زبیر القرشی الاسدی ہیں, یہ 219 ہجری میں مکہ مکرمہ میں فوت ہو گئے تھے. ان سے امام ابو داود, امام نسائی نے بھی روایت کی ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں ان کی ایک حدیث روایت کی ہے. اس حدیث کے دوسرے راوی سفیان بن عیینہ, یہ حدیث فقہ اور فتویٰ میں امام جلیل ہیں اور یہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مشائخ میں سے ہیں. یہ 198 ہجری میں انتقال فرما گئے. نمبر تیسرے راوی ہیں اس کے یحییٰ بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی, یہ مشہور تابعی ہیں اور ائمہ مسلمین سے ہیں. ان کو مدینہ منورہ میں قاضی مقرر کیا گیا تھا اور یہ سن 104 ہجری میں انتقال فرما گئے. ان سے محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے حدیث روایت کی ہے. چوتھے راوی محمد بن ابراہیم بن الحارث, یہ بہت احادیث روایت کرتے تھے, یہ 120 ہجری میں انتقال فرما گئے. اس کے پانچویں راوی ہیں علقمہ بن وقاص اللیثی اور ابن مندہ نے ان کا ذکر صحابہ کرام میں کیا ہے اور جمہور علماء نے ان کا تابعین میں ذکر کیا ہے. اور چھٹے راوی حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور یہ اپنے آٹھویں جدکاب میں جا کر کا سلسلہ نصب جو تھا آٹھویں جگہ پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. تو یہ مختصر تعارف ذکر کیا جنہوں نے اس حدیث کو آگے امام بخاری تک روایت کیا ہے. اور یہ حدیث ایک اعتبار سے غریب ہے اور دوسرے اعتبار سے مشہور ہے اور یہ متواتر نہیں ہے کیونکہ اس کا مدار یحییٰ بن سعید پر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اس کو کسی نے روایت نہیں کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علقمہ کے سوا اس کو کسی اور نے روایت نہیں کیا, لیکن آخری راوی کے اعتبار سے یہ حدیث سے مشہور کے درجہ میں ہے. تو اب اس میں ہم اندازہ لگائیں, اس حدیث کی فضیلت کو دیکھیں اور اس کا شرف دیکھیے. علامہ ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ علماء اپنی تصانیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھتے ہیں کیونکہ عموماً اس کی حاجت پڑتی ہے, اس کی وجہ سے وجہ یہ ہے کہ تمام اعمال میں اصل چیز نیت ہے. اور عبد الرحمن مہدی یہ کہتے تھے کہ جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اس کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لکھے. اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کا افتتاح اس حدیث پاک سے کیا. اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب ہیں. اس ایک حدیث کے چند الفاظ میں آپ نے فرمایا فقہ کے 70 ابواب ہیں. اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 3 حدیث پر مشتمل ہے. ان میں ایک حدیث یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, دوسری حدیث یہ ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے, اور تیسری یہ ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو وہ مردود ہے. فرمایا کہ پورے دین کا مدار جو ہے وہ ان 3 احادیث پر ہے, اور یہ 3 احادیث بنیادی باتیں ہیں دین کے بارے میں. اور امام ابو داؤد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ فقہ کا مدار 5 احادیث پر ہے. ان میں ایک حدیث یہ انما الاعمال بالنیات ہے, دوسری وہی حلال اور حرام ظاہر والی, تیسری میں نے تم کو جس کام سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرو, اور میں نے تم کو جس کام کا حکم دیا ہے اس پر جس قدر عمل کر سکتے ہو کرو, اور چوتھی حدیث کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور ایک دوسرے کو باہم ضرر نہ دو. اور یعنی یہ سمجھ کر کہ ایک نے مجھے تکلیف دی ہے تو میں بھی اس کو ضرور تکلیف دوں گا. پہلا حکم وجوبی ہے اور دوسرا مستحب حکم ہے, یعنی استحبابی حکم ہے. اور پانچویں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ دین اور نصیحت تو دین خیر خواہی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 5 بنیادی باتیں ہیں جن پر دین قائم ہے, جن پر فقہ قائم ہے. تو بہرحال اب حدیث پاک کے الفاظ کے معنی میں تھوڑا سا غور فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے, کہ جس طرح کی وہ نیت کرے اسی طرح کا اس کو اجر ملے گا. یعنی اگر اس عمل سے اس کا قصد, اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, اور اگر اس عمل سے اس کا مقصد جنت کا حصول ہے تو اس میں بھی فضیلت ہے, اور اگر اس عمل سے مقصد دنیا کا حصول ہے تو اگر دنیا کی وہ چیز مباح ہے, یعنی اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے اور نہ ہی بہت فضیلت والی ہے, تو وہ کام بھی مباح ہوگا, اور اگر وہ چیز ناجائز ہے تو وہ کام بھی ناجائز ہوگا. نیت کا معنی ہے پکا ارادہ اور اس عمل کے لیے تحریک کرنا. اس حدیث کا پہلا جملہ ہے اعمال کا مدار صرف نیات پر ہے, اور دوسرا جملہ ہے کہ ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو پہلے جملہ میں اس پر تنبیہ ہے کہ عمل کا ثواب اور عذاب کا مدار اس کی نیت پر ہے, اور دوسرے جملہ میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال میں مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا ایک عمل ہے, اور اگر اس میں انسان کئی کاموں کی نیت کر لے تو اس کو کئی کاموں کا ثواب ملے گا. مثلا وہ یہ نیت کرے کہ راستہ میں اس کو جو مسلمان ملے گا وہ اس کو سلام کرے گا, اور اگر اس نے پہلے سلام کر لیا تو اس کے سلام کا جواب دے گا, اور اگر کوئی ضرورت مند سائل ملا تو اپنی حیثیت کے مطابق اس کا سوال پورا کرے گا, نیکی کا حکم دے گا, برائی سے منع کرے گا, مسجد میں پہلے دایاں پاؤں رکھے گا اور یہ دعا پڑے گا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اس کے علاوہ اور کئی نیتیں بندہ راستے میں جاتے ہوئے کر سکتا ہے. تو حالانکہ صرف ایک کام کرنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے بندہ گھر سے نکلا ہے, تو جا تو اسی لیے رہا تھا لیکن یہ نیتیں کر کے وہ اپنے گھر سے چلا, تو راستے میں جاتے ہوئے یہ کام بھی اس نے کیے, تو ایک عمل میں یعنی نماز پڑھنے کے لیے جانے کے عمل میں اس کو کئی کاموں کو کرنے کا ثواب ملے گا. اور علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں امام مالک, امام شافعی اور امام احمد کے نزدیک شریعت میں کوئی عمل اس وقت معتبر ہوتا ہے جب اس عمل میں عبادت کی نیت کی جائے. مثلا اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرے تو اس غسل سے غسل جنابت نہیں ہوگا, جنابت زائل نہیں ہوگی, جبکہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پانی سے طہارت حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرے پھر بھی اس غسل سے جنابت زائل ہو جائے گی. تو دوسرا حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اصحاب نے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ مالدار پیسے والے جو لوگ ہیں وہ تو اجر لے گئے اور وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں اور اپنے زائد اموال جو ہیں ان کو وہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات نہیں رکھے؟ ہر تسبیح کرنا صدقہ ہے، ہر تکبیر پڑھنا صدقہ ہے، ہر حمد کرنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنا، فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہم میں سے کوئی شخص اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے قربت کرے تو اس میں بھی اس کے لیے اجر ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر وہ اپنی شہوت حرام طریقہ سے پوری کرتا تو اس میں اس کے اوپر گناہ ہوتا یا نہیں؟ تو یقیناً ہوتا۔ بس اسی طرح جب وہ اپنی شہوت حلال طریقہ سے پوری کر لے گا تو اس کے لیے اجر بھی ہوگا۔ تو دوسری روایت میں فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ صرف برے کاموں میں تمہارا حساب ہوگا اور اچھے کاموں میں تمہارا حساب نہیں لیا جائے گا؟ تو اس حدیث میں واضح طور پر یہ صراحت کر دی گئی کہ اگر کسی جائز اور صحیح کام میں عبادت کی نیت نہ بھی کی جائے تب بھی بندے کو اس میں اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم بندے کو یہ توفیق دے کہ بندہ رب العزت خالق کائنات جل مجد الکریم کی عبادت کرنے کی نیت سے کام کرے، اس میں دوہرا اجر ملے گا کہ نیت کرنے کا، اور باقی عمل کی ساری جو جزا ہے وہ اللہ رب العالمین خالق کائنات اس کو عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث میں دوسرا جو ذکر کیا گیا وہ ہجرت کے متعلق ہے، اس کی اقسام اور اس کی صورتیں ہیں۔ اس حدیث پاک میں ہجرت کا لفظ ہے کہ یہ حدیث پاک ایک خاص صحابی کے متعلق وارد ہے جنہوں نے ام قیس قیلہ نام کی ایک عورت کی خاطر ہجرت کی تھی، تو اس لیے یہ حدیث پاک ذکر کی گئی۔ واضح کر دیا گیا کہ اگر بندہ ہجرت اس نیت سے کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے دین متین پر قائم رہنا چاہتا ہوں اور یہاں میرے لیے مشکل ہے، مجھے دین کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہے، تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اس نیت سے کہ وہاں جاؤں گا تو اطمینان کے ساتھ عبادت خداوندی میں مصروف رہوں گا، ایمان اطمینان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی بجاوری کروں گا، تو اس صورت میں ہجرت اس کو فائدہ دے گی۔ اور جیسا کہ پہلے حدیث پاک کے الفاظ میں ہم پڑھ چکے کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنے کی نیت سے ہجرت کی تو اس کو باقی جو اجر ہے ہجرت کا وہ نہیں ملے گا، بس اس کی ہجرت اسی طرف شمار کی جائے گی جو نیت کر کے وہ چلا۔ تو ہجرت کا لغوی معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور اس کا اصطلاحی معنی ہے کافروں کے علاقے کو ترک کر کے مسلمانوں کے علاقے میں چلے جانا، یا دار الخوف کو ترک کر کے دار الامن کی طرف چلے جانا۔ لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ہجرت کی کئی صورتیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا، یا جیسے اب مسلمانوں کا بھارت سے برطانیہ، امریکہ، ہالینڈ یا بعض افریقی ممالک کی طرف ہجرت کر جانا کہ وہاں بنسبت ان کو اس ملک کے مذہبی آزادی زیادہ حاصل ہے۔ نمبر دو، مسلمانوں کا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، یا بعد میں اسلام لانے والوں کا مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنا۔ نمبر تین، جو شخص کافروں کے ملک میں رہتا ہو اور وہاں شعائر اسلام اور اظہار دین پر قادر نہ ہو، یعنی دین کے معاملات جو ہیں وہ پوری طرح عمل اس پر نہ کر سکتا ہو، تو اس پر ہجرت کرنا واجب ہے، جیسا کہ بھارت سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ نمبر چار، برے کاموں کو ترک کر کے نیک کاموں کی طرف ہجرت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے ہجرت کرے، اور مہاجر وہ ہے جو خطاؤں اور گناہوں سے ہجرت کرے۔ تیسری جگہ پر فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو برائیوں سے ہجرت کرے۔ تو نمبر پانچ، آخری زمانہ میں جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو لوگ شام کی طرف ہجرت کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک ہجرت کے بعد دوسری ہجرت ہوگی، پھر روح زمین کے نیک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کو لازم پکڑ لیں گے اور روح زمین کے برے لوگ اپنی جگہوں پر رہیں گے، یعنی نیک لوگ جو ہے وہاں سے ہجرت کر جائیں گے۔ تو علامہ ابن اسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے نکل کر شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ تو آیا یہ ہجرت فتح مکہ کے بعد منقطع ہوگی یا قیامت تک باقی رہے گی؟ تو اس کے متعلق سنیے، ہجرت کے متعلق احادیث میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں، بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت تک ہجرت جاری رہے گی، اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ جن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت رک جائے گی، ختم ہو جائے گی، وہ یہ ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے لیکن جہاد اور نیت ہے، اور جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو جہاد کے لیے روانہ ہو جاؤ۔ اور دوسری حدیث، عبید بن عمر نے حضرت اللہ تعالیٰ عنہ سے ہجرت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، آج کل ہجرت نہیں ہے، پہلے مومنین کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، تو وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتے تھے، اور اب اللہ تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، اور اب مومن جہاں چاہے اپنے رب کی عبادت کرے لیکن جہاد اور نیت باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی اور بھی احادیث ہیں، تو بہرحال اس حدیث پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ نیت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے اعمال میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں جب بندہ نیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کسی نیک کام کی نیت کر لیتا ہے اور اس کام کو انجام دے نہیں پاتا کسی عذر کے سبب، کسی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس نیت کرنے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی اس وقت ہم نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو ہم ان شاء اللہ تعالی حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہوں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ مطہرہ منورہ کی حاضری پیش کریں گے۔ تو یہ نیت کر لی ہے، اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ ساری زندگی بھی کسی سبب سے، یعنی مال نہ ہونے کی وجہ سے یا دیگر کسی مجبوری کے تحت وہ حج نہ کر سکے، روضہ پاک کی حاضری نہ دے سکے، تو اس کو اس کی خلوص نیت کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتا رہتا ہے۔ اس لیے محترم حضرات، یہ نیت پر انحصار ہوتا ہے ہر چیز کا، جس میں اہل سنت کے جو معمولات ہیں وہ سب کے سب شامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں، مثال کے طور پر اس میں ختم پاک ہے، مثال ثواب کی محافل ہیں، اور اسال ثواب کے حوالے سے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں ان میں اس نیت کو دخل ہوتا ہے، تو بندے کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی اس حدیث پاک سے ہم نے یہ سبق لیا کہ ہم کوئی بھی کام نیک کرنے کے لیے انشاء اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں اچھی نیت کیا کریں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیت کے صدقے ہم سب کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے اور وہ کام بھی اپنے انجام تک پہنچ جائے۔ محترم حضرات، اس لیے نیت، اور دوسری بات جو ہے ہجرت، اس کے متعلق بھی یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ نیت کر کے جائیں کہ وہاں جا کر میں اپنے دین کے احکامات اچھے طریقے سے ان پر عمل کر سکوں گا۔ اور بلکہ بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں جانا ہو تو وہاں کے اولیاء اللہ جو ہیں ان کے مزارات کی حاضری کی نیت کر لیا کریں، جانا تو اپنے کام سے ہے بندے نے، تو وہاں ان کے مزارات کی حاضری کی نیت یا ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کی نیت کر لے، تو یہ بہتر ہے کہ بندے نے اپنا کام بھی کرنا ہے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ اس قدر عظیم ہو کہ اللہ پاک کے اولیاء اللہ کے مزارات کی نیت سے جائے۔ اور ہمارے استاد مکرم، ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت پیر الحاج ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب قاضی رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی آپ سفر فرماتے، مثال کے طور پر آپ نے لاہور جانا ہوتا تو کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لاہور جانا ہے، فرماتے داتا صاحب جا رہے ہیں، داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے اولیاء اللہ کا، بزرگان دین کا، کہ ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ چیز کے لیے ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اور فضل سے اس نیت کا الگ سے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو عمل بندہ انجام دیتا ہے اس کا الگ سے ثواب ملتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت خالق کائنات جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہم سب کو حدیث مبارکہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم.